الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, آج خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بڑی ہی معروف اور جانی پہچانی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے, سورۃ الاحزاب میں سے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں, ان کی زندگی میں, ان کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. لیکن عام طور پر جب بھی سنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں لے دے کر سنتیں آتی ہیں, سنت نہیں آتی. جو مخصوص افعال ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. لیکن جب اسے آپ سنت کہیں گے تو سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ ایک یونٹ کے طور پر سامنے آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. کسی بھی پہلو سے آپ دیکھ لیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں اور اس حیات دنیاوی کی آخری سانس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے لیے نمونہ ہے. حالات اچھے بھی ہوتے ہیں, حالات برے بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اچھے حالات تو اچھے ہی ہیں, لیکن جو برے حالات ہوتے ہیں وہ ٹف ہوتے ہیں, اور جو آدمی برے حالات میں پیدا کیا جاتا ہے وہ انفارچونیٹ ہے, وہ انتہائی بدقسمت ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ لوگ کے جو ٹفیسٹ سرکمسٹانسز میں پیدا کیے جاتے ہیں اور پروان چڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود یتیمی, پھر تنگ دستی, اور پھر خاندان کے اندر سے بھی مخالفت. اس کو شاید ہم آج شہروں کے رہنے والے لوگ اپریشیٹ نہ کر سکیں کہ خاندان کے اندر کی مخالفت سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کئی بار یہ بات یہاں پر عرض کی ہے اسی ممبر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے قبائلی نظام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, خاندانی نظام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس نظام میں انسان کی ساری عزت و شرف جو ہے وہ خاندان کے ساتھ ہے. جو اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ اونچا ہے, اور جو نیچ خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ نیچا ہے. اس شخص کا ذاتی کردار, اخلاق, وہ بڑی بات کی چیزیں ہیں, لیکن جو پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے وہ خاندان کے ساتھ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ٹف اینڈ ورسٹ سرکمسٹانسز میں پیدا کیے گئے، کہ ہر وہ شخص جس کو واسطہ پڑے، جس کو واسطہ پڑے ایسے حالات سے، اس کے لیے کوئی بہانہ نہ ہو کہ میں کیا کرتا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، میں نہ کر، میں کیا کرتا، مجھے باپ کی سرپرستی حاصل نہیں تھی، میں کیا کرتا، میں نے تو صرف ماں کا پیار ایک سال دیکھا ہے، میں کیا کرتا، میں تو بچپن میں ہی محنت مزدوری میں لگ گیا، مجھے کچھ اعلی آئیڈیاز اپنے ذہن میں پالنے اور ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں، تو آئیڈیاز کی بات کریں تو جو آئیڈیاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے آج تک کسی نے نہیں سوچے۔ انسانیت کی جو خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر جتنی بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوئے ہیں آپ ان کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ لیڈرز کو ناپنے کے، جج کرنے کے اور پیمانے ہوتے ہیں، عوام کو جج کرنے کے اور پیمانے ہوتے ہیں۔ آپ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بھی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کو وہ بے نظیر دکھائی دیں گے، ان میچ دکھائی دیں گے۔ آپ ایک لیڈر کی حیثیت سے بھی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیڈرز کے ساتھ تکبر، چودراہٹ، عجب، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا اور ہیرا پھیری سے اپنی لیڈری بنانا اور ہیرا پھیری سے دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لیڈرز کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اس کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سے دو نمبری تو بہت ہلکا لفظ ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں کرنا بھی غلط ہے، یعنی اعلیٰ معیار سے ذرا نیچے معاملہ بھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ یعنی کاروباری لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سودا بیچنے کے لیے انسان بہت معیاری سودا بیچتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ کہتا ہے چلو نکلتا ہے تو نکل جائیے مال بھی۔ لیکن حضر اس آدمی کا تصور تو کیجیے کہ جس کو معاشرہ الصادق اور الامین کا لقب دے، سچا انسان، اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور امین، ٹرسٹ وردی، کریڈیبل۔ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ کوئی مال بیچنے والا اپنے مال کا نقص بتا کر بیچے، لیکن اس چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ مکے کا ایک نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا تھا۔ آئے کوئی بزنس مین جس کو بڑا زوم ہو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں، کبھی اس نے ایسا کیا؟ تو لیڈری ہو، قیادت ہو، بزنس ہو، اپنی انفرادی زندگی ہو، ان سب کے اعتبار سے ہائیسٹ معیار۔ پھر لیڈرز کے جو مشن سیٹ کرتے ہیں، کوئی گول سیٹ کرتے ہیں، ایک ان کو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ جو گولز اس نے سیٹ کیے تھے، جو آئیڈیلز اس نے بنائے تھے، کیا وہ ان آئیڈیلز کو حاصل بھی کر سکا کہ نہیں کر سکا۔ اس پہلو سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا جس کا نعرہ لگایا تھا، اور ٹو دا ہائیسٹ لیول کر کے دکھایا۔ یعنی دنیا میں جو انقلابات آئے ہیں بڑے بڑے، خواہ وہ کمیونسٹ انقلاب ہو یا وہ فرینچ ریولیوشن ہو، کیپٹلسٹ انقلاب کہہ لیں، جہاں بادشاہت ختم ہوئی، تو ان کے بڑے سے بڑے مداح جو ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، وہ جو آئیڈیل تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن بھی آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے معیار تو یہ بتایا تھا لیکن آپ نے پیش کیا کیا اس سے ہلکا. ہو پھر ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم تبدیلی برپا کی اسی زمین پر اور انہی انسانوں کے اندر، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، آپ بھی انسان تھے، آپ کے سب ساتھی بھی انسان تھے، آپ کے مخالفین بھی انسان تھے، اور اسی زمین پر یہ سب کچھ ہوا. انتہائی قلیل مدت کے اندر، یعنی پہلا دن جس دن آپ پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، اس سے لے کر فتح مکہ تک کتنے سال ہیں؟ کل 20.5 سال ہیں، اور وہ بھی قمری شمسی نہیں. مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آیا. وہی درویشی، وہی فقر. اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا. وہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا تھا نا، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، لیکن وہ تو بس ایک نصیحت ہی تھی. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا، وہ امیرانہ نہیں تھا، وہ فقیرانہ تھا. ادھر آپ کے پاس آتا تھا اور اسی محفل میں آپ سب کچھ بانٹ کے پھر گھر چلے جاتے تھے، پھر ڈھیروں مال آتا تھا، آپ پھر اسے تقسیم کرتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے، اور گھر میں وہی فاقہ. یعنی اس کو ہوا میں نہیں پڑی، سیرت کو اس کو ہم ذرا اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں کہ ہمیں سے کوئی شخص جو مشکل حالات میں پلا بڑا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اچھے حالات دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر میں، اس کے جسم پر، پہنے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے، اس کے گھر میں کچھ چینجز آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن یہاں کیا ہے، اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ کہ جب مال غنیمت آنا شروع ہوا، مال فے آنا شروع ہوا، بیت المال میں ریسورسز موجود ہیں، عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی بہتری آ گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، انہوں نے بھی تقاضا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ایک جوائنٹ ملاقات کی. اللہ کے رسول، اب تو ہر گھر میں وسعت ہے، آپ ہمارا بھی ذرا وظیفہ بڑھا دیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا. ایلا کہتے ہیں شریعت میں، قرآن مجید میں، کسی شخص کا کوئی طے کرنا، قسم کھانا کہ میں اتنا عرصہ تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کا ایلا فرمایا. مسجد نبوی کے اوپر ایک چبوترا صاحبان بنایا گیا، آپ نے اس میں قیام فرمایا. یعنی یہ کیا تھا؟ ایک اظہار ناراضگی تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا. دونوں میں سے ایک اختیار کر لو، تمہیں مال و دولت چاہیے یا میں چاہیے تمہیں، میرا ساتھ چاہیے. اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر یہی طریق ہے. اور اگر اور جو آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے کہ اے نبی کے اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ ان کنہ تردن الحیات دنیا وزینتہا, اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں ڈھیروں مال دے کر رخصت کروں, لیکن اگر میری رفاقت چاہیے. ہم بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ رفیقہ حیات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقات حیات تھیں. تو اگر تمہیں میرے نبی کی رفاقت چاہیے تو پھر میرے نبی کا طریقہ جو ہے اس پر تمہیں رہنا پڑے گا. حالانکہ آپ غور کیجئے گا, ازواج مطہرات کا مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں تھا. کیا وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے حرام لے کے آئیں؟ نہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر چونکہ اختیاری تھا, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلیل عرصے میں اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا. پھر آپ کی جو ساری جد و جہد ہے, یعنی جس کا آغاز دعوت سے ہوا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی حیثیت سے, تو آپ نے اپنے امیجیٹ کانٹیکٹ کو دعوت دی, اپنی گھر والی کو دعوت دی, اس نے قبول کیا, اپنے دوست کو دعوت دی, اس نے قبول کیا, اپنے چھوٹے بھائی کو دعوت دی حضرت علی کو جو انہیں کے گھر میں پل رہے تھے, بیٹے کی حیثیت تھی عمر کے اعتبار سے, اسے دعوت کی, اس نے قبول کیا, اور اپنے خادم کو دعوت دی, اس نے قبول کیا. اور اس کے بعد پھر فطری انداز میں یہ دعوت جو ہے وہ آگے پھیلی, ہر شخص جو ہے وہ دائی بنا. لیکن جو ہی یہ بات پبلک میں آئی تو آپ کو بدترین ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. اب وہ جو ریزسٹنس تھا وہ بھی دو مختلف زاویوں سے آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے جو ایک باعزت خاندان تھا, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کا کوئی شخص ادر دین بنو ہاشم آپ پر دست درازی نہیں کر سکا. آپ پر اگر زیادتی کی ہے تو آپ کے تایا ابو لہب نے کی ہے, جبکہ آپ کا دوسرا تایا ابو طالب جو بڑا تھا, جو آپ کا سرپرست تھا, جو خاندان کا سربراہ تھا, اس نے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو آؤٹ رائٹ سپورٹ فراہم کی. اور بار بار میں نے ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک آئیڈیل سربراہ خاندان کا کردار ادا کرتے ہوئے مکے والوں سے کہا خبردار منڈا ساڑھے نو ہاتھ لایا تھا. اور جب تک وہ زندہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں ہو سکی. ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا, اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. ابھی چند ہی روز پہلے میں نے اس کی مزید تفصیل بھی پڑھی ہے کہ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان سے کیسے نکالا. ایک تو یہ کہ ابو طالب کے انتقال کے بارے میں دو روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ شیب ابی طالب ہی کے اندر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا, اور جب اس پر آخری وقت آیا تو ابو لہب وہاں گیا ہے اس کے پاس اور اس کو پکا کیا ہے کہ تم اپنے باپ کے دین پر مر رہے ہو نا, بھتیجے کی باتوں میں تو نہیں آگے. اور پھر جب وہ خاندان کا سربراہ بن گیا تو اس نے کچھ عرصہ پرولونگ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نے ایک موقع پر بنو ہاشم کی دعوت بلائی ہے, یعنی پورے خاندان کو اکٹھا کیا ہے, اور کھانا کھلانے کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے سامنے اور پورے خاندان کے سامنے پوچھا ہے کہ اپنے دادا عبد المطلب کے دین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح بات تھی وہ کہہ دی کہ وہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی کہ کسی بھی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا یا اللہ کے رسول کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, استغفار کرے, خواہ اس سے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اب اس طرح کے دو تین سوال اس نے پوچھ کر پھر اس نے اعلان کیا کہ میں تمہیں خاندان بنو ہاشم, تم چونکہ بنو ہاشم کی روایات کو, بنو ہاشم کی شخصیات کو اور بنو ہاشم کے خاندانی دین کو ڈسون کر رہے ہو, لہذا میں تمہیں بنو ہاشم میں سے نکالتا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے ہیں اور پھر وہ جو ہوا وہ ہوا آپ کے سامنے ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین آدمی تھے, بلکہ ذہین ترین انسان تھے, اور آپ بجا طور پر سوچتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے, جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائلی سرداروں کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹارگٹ یعنی ان کو خاص طور پر دعوت دینا, کوشش کرنا. اس میں بھی ایک راز ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کے بارے میں کریزی ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو تو میں نے اپنے ساتھ ملانا ہی ملانا ہے, پھر آپ کو کچھ نہ کچھ گیو بھی کرنا پڑتا ہے, تب آپ ٹیک کرتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ آپ اس کی بھی منتیں کریں گے, پھر اس کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس موقع پھر کہے گا اچھا تم یہ کر لو پھر میں یہ کر دیتا ہوں. اور پھر اگر انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ آگے کہہ دے تم یہ کر دو میں یہ کر دیتا ہوں, پھر انسان لاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یعنی سوچنا چاہا اس سلسلے میں کہ کوئی جو بھی یہاں کے مختلف قبائل کے مختلف خاندانوں کے بڑے ہیں ان کو خاص طور پر دعوت دی جائے اور ان تک اپروچ کیا جائے, تو قرآن مجید میں بڑی سختی سے منع کیا گیا. جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ دیکھتے ہیں یا قرآن مجید کے ساتھ ذرا زیادہ شغف رکھتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اجازت نہیں دی گئی. یہاں تک کہ وہ واقعہ تو ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکے کا کوئی سردار آ گیا. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی ایک کام لے کے چلنا چاہتا ہے اور اس کے خیال میں اس کام کے اعتبار سے وہ شخص جو ہے بڑا کارآمد ہے, چل کر آ گیا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھول رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ نہیں دیکھ سکے کہ کون آیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے آ کر بیچ میں انٹرپٹ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو ڈانٹا بھی نہیں, زبان سے روکا بھی نہیں, حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں, آپ کا کوئی خاص مہمان آیا ہوا ہو اور آپ کا بیٹا یا آپ کا پوتا اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا باپ یا میرا دادا جو ہے اب میرے ساتھ کیوں نہیں انگیج ہو رہا, یہ کون لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہے. کبھی اپنے اسکول کا ہوم ورک لا کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں آج مجھے 4 سٹار ملے ہیں, کبھی کوئی کھلونا لے کے آتا ہے دکھاتا ہے, کبھی اس کی خرابی کہتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دیں. آپ پہلے تو اسے آرام سے کہتا اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ اور اماموں کے پاس جاؤ, اور پھر جب وہ باز نہیں آتا تو اس کا بازو پکڑ کے غصے سے آ کر اس کی دادی یا اس کی ماں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اس کو طرف والو یہ کام باپ بھی نہیں کرنے دے رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو دور کی بات ہے, زبان سے ہلکے لہجے میں بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو منع نہیں کیا. لیکن جو دل کی کیفیت ہے اس کا اظہار صرف ماتھے کے شکنوں سے ہو گیا. اظہار ناپسندیدگی انسان کا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا. پوری سورت عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر وتنفع الذكرى. اس نے تیوری چڑھا لی, ماتھے پہ بل آ گئے اس کے. جب اس کے پاس ایک نابینا آیا, تمہیں کیا پتا کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہو یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو, اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دے. اما من استغنا, جو بے پرواہ ہے, آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, انت لہو تصدا, آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. والذی جا کا یسا, اور جو شوق سے محبت سے بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے, فانت عنہ تلہا, آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں. یعنی اب حساب کتاب لگا کے دیکھیے گا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اسٹریٹجی مانگتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی پروڈکٹ بھی بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسٹریٹجی ہے, اس کے لیے بڑا اسٹرانگ ٹیمپر ہونا چاہیے انسان کا. وہ دکاندار جو ٹیمپر لوز کرتا ہے وہ اچھا دکاندار کبھی نہیں ہوتا. وہ بزنس مین جو ٹیمپر لوز کرتا ہے وہ بھی اچھا بزنس مین نہیں ہوتا. تو ہر چیز کی ایک اسٹریٹجی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشن تھا, اللہ کے دین کو غالب کرنا, اس کی بھی اسٹریٹجی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسٹریٹجی میں سے گزارا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تو خیر بہت بڑی ہوتی ہے. وہ عام ہمارے محاورے میں کہتے ہیں نا, وہ تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا. یہ بھی شاید بہت دور کی بات ہے. ہمیں تو کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. اس کی مثال جو کلاسیکل ایگزامپل قرآن مجید میں آئی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد نے اس خواب کی تائید کی. اب اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں تک پہنچانا تھا. وہ سین کون سا ہے کہ جو کئی سال کے بعد جا کے پیش آنے والا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ پہلے ان کو کنویں میں پھینکوایا, پھر غلام بنوایا, پھر مصر پہنچایا, کہاں فلسطین کہاں مصر, اور پھر ایک وزیر کو ان کا خریدار بنایا, پھر اس کی بیوی کو ان پر فریختہ کرایا, اور پھر اس پر الزام لگوایا, اس سے الزام لگوایا حضرت یوسف علیہ السلام پر, پھر ان کو جیل میں بند کرایا, اور پھر 7 سال وہاں جیل میں گزروائے, اور پھر وہاں سے نکلوایا, اور پھر ان دا کورس آف ٹائم, ظاہر ہے وہ 7 سال کا وہ قید تھا, تو اب گنتے چلے جائیے کتنے سال ہو گئے. اس کے بعد پھر وہ سین جو ہے وہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی, تو اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی تو بہت بڑی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل اسٹریٹجی میں سے گزارا ہے. اس اسٹریٹجی کے اوپر اگر آپ غور کریں, اس منہج پر اگر آپ غور کریں, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے حکمران بنیں گے, اور مکہ مکرمہ پورے عرب کا کیپیٹل ہے, عرب کے حکمران بنیں گے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو پہلا مقابلہ ہوا ہے قریش کے ساتھ, عام کانفلکٹ, وہ سن 2 ہجری میں رمضان کے اندر ہے. یعنی 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں گزار چکے, اور مزید 1.5 سال بھی آپ مدینہ منورہ میں گزار چکے ہیں. اور جو پہلا مقابلہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھایا کہ آپ یہاں پر اپنی پریزنس کا قریش کو احساس دلائیں کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ زندہ ہیں اور آپ ان کے تجارتی راستے کاٹ سکتے ہیں اور آپ انہیں پولیٹیکلی آئسولیٹ کر سکتے ہیں. دو کام کیے تھے نا آپ نے, یعنی ہجرت کے فوراً بعد مسجد نبوی تعمیر کی, مواخات قائم کی اور میثاق مدینہ ہوا. اس کے بعد ایک سال میں 8 مہمیں روانہ کی ہیں دو مقاصد کے ساتھ, تجارتی شاہراہوں پر اپنی پریزنس کا احساس دلانا اور مکے والوں کو تھریٹ کرنا کہ میں تمہاری لائف لائن کاٹ سکتا ہوں, اور عرب کے مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا کہ تم میرے اتحادی بن جاؤ, اور قریش کو یہ احساس دلانا کہ میں تمہیں آئسولیٹ کر سکتا ہوں پولیٹیکلی. یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر قریش کو خود اٹھا کے لے کے آئی ہے. آپ نے تو بھی پیغام بھیجا تھا آؤ لڑنے کے لیے, قریش خود 1000 کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے آئے ہیں اپنے خیال میں, اپنے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے. یہ بات قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر بڑی خوبصورتی سے آئی ہے. یعنی طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو دونوں فریقوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے, لیکن وہاں کہا گیا سورہ طلاق میں کہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب, اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آگے چلیے, اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, میں آپ کی کو مدد کرنا چاہوں, میں کتنا ہی مخلص ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے, لیکن میں شاید آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام پر پہنچانے والا ہے. اور اس سے بھی اگلی بات, قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنت صرف نماز روزہ حج زکات تک محدود نہیں ہے, بلکہ سنت کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, آپ کی انفرادی زندگی وہ بھی سنت کا حصہ ہے, آپ کی آئلی زندگی وہ بھی سنت کا حصہ ہے, آپ کا کاروبار بھی سنت کا حصہ ہے, آپ کا اخلاق بھی سنت کا حصہ ہے, آپ کی معاشرت بھی سنت کا حصہ ہے, آپ کی قائدانہ حیثیت بھی سنت کا حصہ ہے, آپ کا کمانڈر ہونا وہ بھی آپ کی سنت کا حصہ ہے, آپ کی پلاننگ اس مشن کے لیے جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ بھی سنت کا حصہ ہے. یونیک سنت ہے, یونیک, کہ مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا کہ آپ کسی سردار کو گھاس بھی ڈالیں, اور مکہ مکرمہ سے 300 میل دور اللہ تعالیٰ آپ کو نکال کے لے کے آیا ہے, اور وہاں دو قبیلے جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں, اوس اور خزرج, اور وہاں آ کر آپ آباد ہوئے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے عرض کیا وہ تین کام کیے, اور پھر گویا مکے کی طرف آپ نے وہ پیغام بھیج دیا, زبانی نہیں عملاً. خواب تو سچا تھا, نبی کا خواب کبھی جھوٹا تو ہوتا ہی نہیں, لیکن چونکہ آپ کی ایک جذباتی کیفیت تھی کیوں میں عمرہ کر رہا ہوں, آپ عمرے کے لیے تیار ہوئے, صحابہ اکرام کو دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلو, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, عمرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے. لیکن آگے قریش کے کنٹرول میں ہے مکہ مکرمہ, اور عمرہ اور حج یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہر جگہ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے بہرحال آپ کو مکہ مکرمہ جانا پڑتا ہے, آپ کو حرم میں حاضری دینی پڑتی ہے, سعی بھی وہیں ہو سکتی ہے اور طواف بھی وہیں ہو سکتا ہے, کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا. اور عرب کے اس کلچر کے اعتبار سے واپس لوٹ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بغیر عمرے کے. ہاں ہم اپنے اوپر قیاس کر لیں, ہم عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر جائیں اور پھر کسی وجہ سے ہم عمرہ کیے بغیر واپس آ جائیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ واپس بھیجا اللہ تعالیٰ نے, لیکن اسے فتح مبین کہا ہے صلح حدیبیہ کو, اور واقعی فتح مبین تھی. یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور یہ طے پایا کہ اس دفعہ آپ عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال آئیں گے. اگلے سال عمرہ ہوا اور اس کے بعد قریش نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور بنو خزاعہ پر حملہ کروایا بنو بکر سے رات کے اندھیرے میں, خود بھی مدد کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا تم خون بہا دو گے. تو قریش کے لیڈر اس وقت ابو سفیان تھے. تاریخ انسانی نے جو بڑے بڑے سٹیٹس مین پیدا کیے ہیں, سیانے بندے, ان میں سے ایک ابو سفیان ہے, لیکن ماری گئی مت اس کی بھی. اور کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو کہ جاؤ کہہ دو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. فتح کا نشہ تھا نا کہ ہم نے سبق سکھا دیا ہے بنو خدا کو. ابھی وہ ایلچی واپس نہیں آیا تھا, ہوش آ گئی, کیوں یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں. ابو سفیان چل کے آئے ہیں مدینہ منورہ, کسی نے بات ہی نہیں سنی. اور اگلے سال آپ نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی ہے اور مکہ فتح ہو گیا. اسٹریٹجی, یعنی پہلا جو فیز ہے دعوت کا فیز, اور دعوت کا فیز تھا کیا, کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں تھے اسلام کے بارے میں, ایمان کی دعوت تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل یہ قرآن مجید ہے جو ان پر نازل ہو رہا ہے. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ. پورا کلام نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ, اور 10 بھی نہیں لا سکتے ایک لے آؤ, ایک بھی نہیں لا سکتے. اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے, پورا مکی قرآن آپ پھر جائیں تو انہی 3 باتوں کی دعوت ہے. اللہ کو ایک مانو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانو. دلیل قرآن مجید, اور 3ری بات یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. بس ایک مضمون اضافی طور پر شامل کیا گیا ہے مکی صورتوں میں, وہ کیا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا رسول کو رسول ماننے سے, جس کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ کر دی گئیں. قوم نوح تباہ کی گئی, قوم عاد تباہ کی گئی, قوم سمود تباہ کی گئی, قوم لوط, قوم شعیب, یہ سب تباہ کی گئیں, اور فرعون کو بھی تباہ کیا گیا. سورہ مزمل بڑے بڑے خوبصورت ایک ہی آیت میں پورا وہ مضمون جو ہے وہ بیان کر دیا, 2 آیتوں میں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم, مکے والو ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیج دیا ہے تمہارے خلاف گواہ بنا کر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. فعصا فرعون رسولا, لیکن فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا, تو اس کے جرم میں ہم نے اس کو دبوچ دیا. یعنی 13 سال تک ایک ہی مضمون بار بار دہرایا جاتا رہا, ایک ہی مضمون بار بار. ایمان کی دعوت, ایمان کی دعوت, مان لو میرے پیغمبر کو, مان لو یہ میرا نبی ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ قرآن میرا کلام ہے, مان لو اس کو, ورنہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور میں تم سے پوچھ لوں گا. اور کسی رسول کا انکار جو ہے یہ دنیا میں بھی پے کرنا پڑتا ہے. وہ ساری جو 6 پیغمبروں کی مثال ہے وہ دے دی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بھی نکلنے پر مجبور کر دیا. اور پھر اب بظاہر کیا تھا کہ وہ کام جو آج کر آج تک ہو رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی کیا تھی, اب اصل کام شروع ہوگا. اور صرف 8.5 سالوں میں, بلکہ 7.5 سالوں میں, 8 ہجری کا مطلب کیا ہے کہ 8واں سال تو پورا نہیں ہوا, 7.5 سالوں میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو ہمیں سنتوں کا تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. آپ کی پوری زندگی وہ کیا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور وہ ساری کی ساری ہمارے لیے واجب الاتباع ہے, وہ ساری کی ساری ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, وہ ساری کی ساری ہمارے لیے گائیڈنس ہے کہ اگر ہم بھی کوئی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں, اخلاق بھی دکھانا چاہتے ہیں تو یہ لیول ہے, باپ بننا چاہتے ہیں تو یہ لیول ہے, شوہر بننا چاہتے ہیں تو یہ لیول ہے, استاد بننا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے, اور اگر ہمیں کچھ انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے اور پھر اپنی زندگیوں کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.